الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند. برادران عزیز، اساس اسلام عقیدہ یا حقیقت، اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس مدرسہ حسینی میں قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. کئی برس پہلے میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا، کہ یہ مدرسہ حسینی وہ واحد مدرسہ ہے جس کی بنیادی نصابی کتاب صرف قرآن ہے. اس وقت دیکھ لیں پورے کرہ ارضی پر جہاں جہاں بھی بنام حسین منبر سجا گیا ہے، اس پر آنے والا کوئی بھی خطیب گفتگو قرآن ہی سے شروع کرتا ہے، کسی آیت کے ضمن میں بیان ہوتا ہے. اور اس طرح قرآن مجید کی تفہیم اور اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کا یہ ایک فقرہ جس میں رب اکبر نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک بتحقیق اللہ کے نزدیک دین بس اسلام. اس فقرے کی تفہیم کے سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسلسل، کہ اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی دین ہے حقیقتاً تو وہ بس ایک، اور وہ ہے اسلام. اور وہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. دین عقدے لا ينحل نہیں، بلکہ حقیقت عقدہ کشا ہے. سبحان اللہ. دین کوئی عقدہ نہیں ہے جو لا ينحل ہو، بلکہ جتنے عقدے ہیں لا ينحل، ان کو حل کرنے کے لیے جو عقدہ کشا حقیقت ہے اس کا نام ہے دین، اور وہ ہے دین ہے. جو انسان سے یہ کہتا ہے کہ تم اشیاء کی حقیقت پر غور کرو، جو چیزیں دیکھو اس کی حقیقت پر غور کرو، جو چیز جو ہے اسے وہی سمجھو. اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیے گا، غلو نہ سمجھیے گا، کل دین یہی ہے. جو چیز جو ہے اسے وہی سمجھو. کل دین یہی ہے. دیانت داری جسے کہتے ہیں وہ یہی ہے, جو چیز جو ہے اسے وہی سمجھو. شاعر کو شاعر سمجھو, فقیر نہ سمجھو. فقیر کو فقیر سمجھو, شاعر نہ سمجھو. خطیب کو خطیب سمجھو, مفتی نہ سمجھو. مفتی کو مفتی سمجھو, خطیب نہ سمجھو. گچھلی کو گچھلی کہو, کنکری نہ کہو. کنکری کو کنکری کہو, گٹھلی نہ کہو. یاد ہے نا ابتدائی تقریروں میں عرض کیا تھا, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے کہ وہ ادنا ترین حد کیا ہے. ادنا ما یکون به العبد مشرکاً, وہ بات کیا ہے جس سے انسان مشرک ہو جائے. کہ اذا قال للنوات انها حصاۃ وللحصاۃ انها نوات ثم دان به, اگر اس نے گٹھلی کو کنکری کہا یا کنکری کو گٹھلی کہا اور اسی کو اپنا دین بنا لیا, ثم دان به, اس پر اپنا اعتقاد قائم کر لیا, یعنی پہلے غلطی کی پھر غلطی کو مذہب بنا لیا. توجہ ہے, پہلے غلطی کی پھر غلطی کو مذہب بنا لیا. یہ بحث اس لیے ضروری ہے عقیدے اور حقیقت کی کہ دنیا میں حقیقتاً بہت سے ایسے مذاہب ہیں اور بہت سے ایسے عقائد ہیں کہ جن کے بارے میں اگر تحقیق کیجیے اور بڑی قد و کاوش سے, تحقیق سے, جستجو سے آپ ان عقائد کا کسی حقیقت سے رشتہ استوار بھی کرنا چاہیں تو مایوسی ہوگی. حقیقت سے رشتہ استوار ہو ہی نہیں سکتا. اور ایسے عقائد کا اپنے سینے میں جگہ دینا کہ جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو, ریئلٹی سے کوئی تعلق نہ ہو, انسان کے شایان شان نہیں ہے. انسان کو زیب نہیں دیتا. چنانچہ یہ سوال اگر پیدا ہوتا ہے, ابھی جو میں نے عرض کیا کہ انسان من قال, دیکھیے اس متن کو دیکھیے, ایک فقہی ذہن کس طرح سوچتا ہے. من قالا میں قالا جو ہے فعل معروف ہے, کسی فاعل سے فعل کا صدور بغیر ارادے کے نہیں ہوتا. کسی فاعل سے, کسی کام کرنے والے سے کسی کام کا صدور بلا ارادہ نہیں ہوتا, اور اگر بلا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اس کا فعل شمار نہیں ہوتا. اگر بلا ارادہ ہوتا ہے تو اس کا بار اس پر نہیں ہوتا, اس کا فعل شمار نہیں ہوتا. کوئی من قالا جو ارادتاً کہے, کسی کو کچھ اور کہے, کنکری کو گٹھلی کہے, گٹھلی کو کنکری کہے, من قالا جو یہ کہے تو گویا کہا اس نے اپنے ارادے سے, یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گٹھلی ہے اور اس کو کہا اس نے کنکری, تو یہ غلطی کی اس نے. ثم دان بہی, پھر اس کو اپنا اعتقاد بنا لیا, اس کو اپنا مذہب بنا لیا, اس کو اپنا مسلک بنا لیا, یہ ہے مشرک. لیکن اگر کسی کو گٹھلی تھی پڑی ہوئی مگر نظر ہی آیا کہ کنکری ہے, اب کیا کرے گا؟ نظر آ رہی ہے ہمیں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، برقی گٹھلی ہے مگر اس پر خاک جم گئی، بارش ہوئی اور وہ خاک اس گٹھلی پہ اس طرح جم گئی بارش کے نتیجے میں، اور پھر دھوپ پڑی اس کا رنگ ایسا ہو گیا کہ اب کنکری نظر آ رہی ہے. تو وہ ہے دراصل گٹھلی مگر نظر آ رہی ہے کنکری، اور اس لیے نظر آ رہی ہے کنکری کہ اس پر گرد جم گئی اور بارش ہو گئی اور آفتاب کی روشنی نے اسے سکھا دیا. اب یہ شخص اگر اس کو کنکری کہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ ایک صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں وہ گرد نہیں ہے، غبار نہیں ہے، بارش کا کوئی اثر نہیں ہے، دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، جیسے شراب، تپتی ہوئی ریت، تپتا ہوا صحرا، تیز دھوپ میں دریا نظر آتا ہے، ریت پانی نظر آتی ہے. تو تین صورتیں ہوئی. ایک صورت یہ ہے کہ گٹھلی نظر آ رہی ہے اور گٹھلی کو جان بوجھ کر کنکری کہہ رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ گٹھلی ہے مگر وہ واقعی کنکری نظر آ رہی ہے اس لیے کنکری کہہ رہے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں وہ گٹھلی ہے، کنکری بن نہیں گئی ہے، مگر فریب نگاہ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ کنکری نظر آ رہی ہے. تین صورتیں ہیں. اس طرح اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ مسائل وہ ہیں جو علم العلم اور علم المعرفہ میں یعنی اپیستیمولوجی میں بھی زیر بحث آتے ہیں، لیکن جس سطح پر آنے چاہیے آج تک نہیں آئے. منطق میں، لاجک میں اور اپیستیمولوجی میں، منطق میں اور علم العلم یا علم المعرفہ میں قوایا کے صدق و کذب کی بحث اس سطح پر اس مثال کی روشنی میں مشکل سے ملے گی آپ کو. ہے کہ کسی قضیے کو، کسی لاجیکل پروپوزیشن کو، کسی قضیے منطقی کو سچا یا جھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کی محک کیا ہے. یہ بحثیں اپنی جگہ ہیں. گزشتہ حکما نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، مگر آئندہ حکما کا کام گزشتہ حکما کیسے کر سکتے تھے؟ گزشتہ حکما نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مگر مستقبل کا کام ماضی والے کیسے کر سکتے تھے؟ ارے جب علم کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں ماضی والے مستقبل کا کام نہیں کر سکتے، تو دینی دنیا میں، معاشرتی دنیا میں، مذہبی دنیا میں ماضی کے لوگ مستقبل کا کام کیسے سنوار سکتے ہیں؟ نہیں سنوار سکتے. یہ چیزیں وہ ہیں جو سنجیدہ غور و فکر چاہتے ہیں. سادہ طور پر یہ کہہ کے گزر جاؤں، رب اکبر ہمارا کریم ہے، رحیم ہے، رب ہے، عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گٹھلی کو کنکری کہے گا وہ مشرک ہے. جس کو گٹھلی نظر ہی نہ آ رہی ہو، کنکری ہی نظر آ رہی ہو، وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک اس پر حقیقت منکشف نہ ہو جائے. اس وقت تک معذور ہے جب تک اس پر حقیقت منکشف نہ ہو جائے. اسی لیے انبیاء کرام نے تمثیل کے مقام پر ایسی باتیں بھی کہی. جناب ابراہیم نے تھوڑی دیر کے لیے کہا یہ ستارہ میرا خدا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد جب ستارہ ڈوب گیا، وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا، کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ عقل بشری کی تربیت تھی.
پھر کہا یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے؟ جب چاند بھی ڈوب گیا کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یعنی عقل بشری کے لیے ایک راہ معین کر دی کہ جب تک حقیقت منکشف نہ ہو معذور ہے. جب حقیقت منکشف ہو جائے تو پھر حقیقت کو قبول کر لینا واجب ہے. اب اگر پچھلی نادانی پر جمے رہے تو یہ تعصب ہے، عقیدہ نہیں ہے.
بلندر کو سمجھیں، قرآن مجید کے مقامات کو سمجھیں اور انبیاء الہی کے مقامات کو سمجھیں. یہ حقیقت ہے کہ نبی نبی پیدا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ نبی کو خبر ہوتی ہے غیب کی. جناب ابراہیم نبی تھے، یہ نہیں کہ وہ حقیقت توحید سے آشنا نہ تھے. پھر کہا ہی کیوں؟ یہ ستارہ میرا خدا ہے، یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے. اور جب ڈوب گیا تو کہا کہ یہ ڈوب جانے والوں کو میں دوست نہیں رکھتا.
کیا بات!
ڈوب جانے والوں کو میں دوست نہیں رکھتا. ستارے ہی کیوں نہ ہوں مگر وہ بھی ڈوبتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو ستارہ نہیں کشتی کہا. حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. کشتی کا کام یہ ہے، نوح کی قسم، نوح کی قسم، کشتی کا کام یہ ہے کہ ڈوبتوں کو بچا لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحیح حدیث ہے، مسلمان محدثین نے نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اہل بیت ان کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی سے روگردانی کی وہ ڈوب گیا. یہ حدیث پیغمبر ہے، میرا پیغام نہیں ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے، جو اپنی زندگی میں پیغمبر کو جو مقام دے وہ پیغمبر کے قول کو اسی اعتبار سے قبول. بس گفتگو تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی یہ خدا نے بلا سبب نہیں کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہو سکتا ہے یہ چاند. یہ مقامات وہ ہیں کہ جو دین کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں, دین کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں, اسلام کے رویے کو ظاہر کرتے ہیں. الہی مذہب میں جبر نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تم یہ مان لو, یہ ہے جبر. اور یہ کہنا کہ سوچو سمجھو دیکھو بھالو, یہ جبر نہیں ہے, یہ جبر نہیں ہے. اسی لیے حقیقت توحید کے سلسلے میں بھی یہ یاد رکھیے گا, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میرے یہ کہنے سے لادینیت بڑھے گی, الحاد بڑھے گا. ہرگز نہیں بڑھے گا, ہرگز نہیں بڑھے گا. غلط عقیدوں پر مبنی دین الحاد بڑھاتا ہے. لیکن دین کی حقیقت پسندی کو آشکارا کر دیجیے تو الحاد کا دم ٹوٹ جاتا ہے. چونکہ الحاد کے پاس سب سے بڑا حربہ اور ہتھیار یہی ہے, سب سے بڑی کشش یہی ہے کہ صاحب دیکھیں ہمارے یہاں آزادانہ غور و فکر ہے, اور جب دین آگے بڑھ کے کہے کہ تم کیا آزادی دو گے جو ہم آزادی دیتے ہیں, وہیں الحاد کا دم ٹوٹ جائے گا. یہ اسلام ہے جو کہتا ہے دیکھو ہر چیز کو دیکھو. حقیقت توحید بھی یوں منکشف کرو. پھر دہرا رہا ہوں کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب, اعرف اللہ باللہ, اللہ کو براہ راست بلا واسطہ اللہ ہی کے ذریعے سے پہچانو. جی البتہ اس کلام کے بھی مراتب ہیں. ہم کس طرح اللہ کو براہ راست پہچان سکتے ہیں؟ اس کا سادہ طریقہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ اللہ جسم ہے یا نہیں, اللہ جوہر ہے یا نہیں, اللہ عرض ہے یا نہیں. جو چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں ان کی تمام کیٹیگریز پہ غور کرتے چلے جائیں اور دیکھیں جسم جب ہمیں نظر آتا ہے تو جسم کوئی بھی جسم ہو, کوئی بھی جسم ہو, جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ مصنوع ہے, لا مصنوع نہیں ہے, یہ تو بنا ہوا ہے, یہ جسم بنا ہوا ہے, بنایا ہے کسی نے. جیسے ہی یہ سامنے آتی ہے حقیقت کہ یہ بنا ہوا ہے تو اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ جس نے بنایا ہے. جوہر ہو, جسم ہو, عرض ہو, یہ فارمولا چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ مصنوع ہیں, بنی ہوئی ہیں, اس لیے اس کا کوئی صانع ضرور ہے. بس عقل نے جہاں کہا کوئی صانع ہے, حجت تمام ہو گئی, حجت تمام. اب اپنے آپ کو جھٹلاؤ نہیں, عقل کہہ رہی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بنانے والا نہیں. جتنا عقل نے قبول کیا اتنا ہی زبان سے کہو, کبھی خدا عذاب نہیں نازل کرے گا. جتنا عقل قبول کرے, عقل کہتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے, آپ بھی کہیے ہاں کوئی بنانے والا ہے. وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے, کہہ دیجیے ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہنے کا کوئی عذاب نہیں ہے, نہ جانتے ہوئے یہ کہنا کہ جانتے ہیں اس کا بہت عذاب ہے. مقام فتویٰ میں بھی اب تو جس کا جو جیتا ہے کہہ دیتا ہے. فتوا دینا ایک پیشہ ہو گیا ہے, فتوا دینا ایک پیشہ ہو گیا ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا ہے, من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار, جو بغیر علم کے فتوا دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نہج البلاغہ میں تعلیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, कि जिसने ला अदरी कहना सीख लिया, यानी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, वो नजात में है, आफियत में है। जिसने कहा मैं नहीं जानता, वो आफियत में है, नजात में है। और जिसने न जानते हुए कहा कि मैं जानता हूं, उसने खुद को भी गुमराह किया और दूसरों को भी गुमराह किया। तो बस अक्ल कहती है कि कोई शान है, आप भी कहिए कोई शान है। अब मरहला आगे बढ़ता है, यहीं से रिसालत और नबूवत एक हकीकत बन जाती है, अकीदा नहीं रह जाती। क्यों? जैसे ही मालूम हुआ इसका कोई साने है, इसका कोई खालिक है, और ये नहीं मालूम कि वो कैसा है। फितरत इंसानी ये है, ज़हन इंसानी की सरिश्त ये है, ज़हन इंसानी ढला इस कानून पर है कि वो जो चीज नहीं मालूम है उसे मालूम बनाने की कोशिश में मसरूफ रहता है। इतना मालूम हुआ कि साने है, अब जो सुजू रहेगी वो कैसा है। तो जो भी कहे मैं बताता हूं साने कैसा है, उसकी बात सुनो। उसकी बात सुनो, सुनने की बात कह रहा हूं मैं, सुनो और गौर करो, उसकी बात को तौलो परखो। एरिफुल्लाह बिल्लाह, अल्लाह को अल्लाह के जरिए पहचानो। वर रिसालत बिर वर रसूल बिर रिसाला, और रसूल को रिसालत के जरिए से पहचानो। कैसे पहचानोगे रसूल को रिसालत के जरिए? यानी देखो कहने वाला कौन है, कह क्या रहा है, क्या कह रहा है, कह क्या रहा है। तुम्हारी अकल ने एक फैसला किया था कि कोई साने है, कोई खालिक है, तो ये उसकी खबर दे रहा है। कान लगा के सुनो, ये पहले देख लो कहने वाला झूठा है या सच्चा। अगर मालूम है कोई शख्स यूं ही अफसाना तराजी करता रहता है, शायरी करता रहता है, उसकी बात ना सुनो। मुकल्लफ नहीं हो, मुकल्लफ नहीं हो। लेकिन अगर मालूम है कि ये सच्चा है, मालूम है कि ये अमीन है, तो ये हुज्जत पहले ही तमाम हो चुकी। आकल ने कहा कोई साने है, आकल और तुम्हारा मुशाहिदा कह रहा है ये सच्चा है, और अब ये सच्चा कह रहा है कि वो साने जिसका तुम्हें यकीन है, और ये नहीं मालूम कि वो कैसा है। मेरे पास कुछ खबर है उसके बारे में, मैं नबी हूं, मुझे खबर है। तो अब उसकी बात को सुनो और गौर करो, देखो वो खबर सच्ची दे रहा है या नहीं। तवज्जो है, रसूल को रिसालत के जरिए से, नबी को नबूवत के जरिए से पहचानो, यानी ये देखो कह क्या रहा है, क्या कह रहा है। अक्ल ने फैसला किया कि पत्थर जिस्म है, अक्ल ने फैसला किया ये मसनू है, अक्ल ने फैसला किया इसको तराशा गया है, तराशने वाले हाथ भी इंसानी हैं, अक्ल बता रही है कि ये हमने तराशा है। अब अगर कोई कहे कि ये तुम्हारा खुदा है, वो झूठा है। और अगर कोई कहने वाला ये कहे कि हाँ जो वो कह रहा है वो तुम्हारी अक्ल भी उसकी तस्दीक करे, कहने वाला ये कह रहा है ये जिस्म है, ये मसनू है, ये मखलूक है, ये बुत है, इसे तुमने तराशा है, जो तुम्हारे रहमो करम पर है वो तुम पर क्या रहमो करम करेगा। और ये बुतों तक महदूद नहीं है अजीजाने गिरामी, ये उसूल है जिसे आपने बनाया हो। कोई नफा नहीं पहुंचा सकता। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये उसूल समझ लीजिए, ये कुल्लिया है जिसे आपने बनाया हो, वो ना आपको फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, बल्कि कभी नुकसान तो पहुंचा सकता है, मगर यकीन कीजिए फायदा नहीं पहुंचा सकता जिसे आपने बनाया। جسے خدا نے بنایا وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور سمجھا آپ نے, تو نبی دیکھو کہ نبی کہہ کیا رہا ہے. نبوت ایک حقیقت ہے, نبوت عقیدہ نہیں ہے, رسالت عقیدہ نہیں ہے, حقیقت ہے. کیوں حقیقت ہے؟ اس لیے کہ حقیقت کبریٰ کا انکشاف کرتی ہے. حقیقت کبریٰ کا انکشاف کرتی ہے, عقل اس کی تصدیق کرتی ہے. توجہ ہے بات. حالانکہ باب توحید میں ابھی بہت کچھ باقی ہیں باتیں, بہت کچھ باقی ہیں باتیں, لیکن ظاہر ہے کہ صرف دو تقریروں کا موقع رہ گیا ہے, اس لیے گفتگو کو کچھ آگے بھی بڑھانا ہے اور کچھ مجلس کے تقاضے بھی ہیں جنہیں پورا ہونا ہے. رسالت بھی ایک حقیقت ہے, محض عقیدہ نہیں. یہ نہیں کہ جس کو چاہو نبی مان لو. ہمارے گاؤں میں کوئی پیدا ہو گیا اور چونکہ وہ ہمارے گاؤں میں پیدا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں, تو میں تو مانوں گا کہ نبی ہوں. ہمارے ملک میں پیدا ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو میں مانوں گا کہ نبی ہوں, نبی ہے. کوئی ایران میں پیدا ہو گیا, وہ چاہے نام کا باب اللہ ہو یا بہا اللہ ہو یا کچھ بھی ہو, وہ صرف اس لیے کہ وہاں پیدا ہو گیا تو اب وہ نبی نہیں ہو جائے گا. اور کوئی احمد نام کا شخص کہیں بھی پیدا ہو جائے تو وہ نبی نہیں ہو جائے گا. یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے نام لے کر منصب نہیں بتایا ہے, صفت بتا کے منصب بتایا. اگر نام لے کے منصب بتاتا خدا تو پھر کیا ہوتا؟ نام رکھنا آسان تھا. حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئی ہے کہ میرے بعد احمد کوئی آئے گا جو نبی ہوگا, تو احمد نام رکھ لینا کتنا آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں گرامی لیا ہے. نام محمد چند مقامات پر ہے, نام احمد بھی ہے, مگر جہاں نبوت کا اعلان فرمایا وہاں صفات بتائے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار بس ایک ہے. یعنی یہ رسول وہ بات کہہ رہا ہے کہ جو انہونی نے, یہ رسول یہ نہیں کہہ رہا میں فرشتہ ہوں مجھے مان لو. یہ رسول کہہ رہا ہے میں تمہارا جیسا بشر ہوں مگر مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. وحی کیا نازل ہوتی ہے؟ کہ تمہارا معبود بس ایک ہے. یہ وہ وحی ہے جس کی تمہاری, تم سب کی عقلیں تصدیق کریں گی, تصدیق کر نہیں سکتی. دقت سے کام لیں, جو بات نبی کہہ رہا ہے عقل بشری اس کا انکار نہیں کر سکتی. اس لیے یہ بات سچ ہے, حق ہے, حقیقت ہے, عقیدہ نہیں ہے, اندھا عقیدہ نہیں ہے. نبی جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کی کسوٹی پہ پوری اتر رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب اتنا تو ہمیں بھی معلوم تھا کہ خدا ایک ہے یا خدا ہے, کوئی معبود ہے, کوئی خالق ہے, کوئی صانع ہے. مسئلہ تو یہی تھا کہ وہ کیسا ہے. اس کی صفتوں میں سب سے بڑی صفتیں دو ہیں, علم اور قدرت. سب سے بڑی صفتیں دو ہیں, علم اور قدرت. اور یہ دونوں صفتیں جس صفت میں ضم ہو جاتی ہیں وہ ہے حیات. کیا ہے؟ حیات, زندگی. وہ اللہ سبحانہ و تعالی, وہ خالق, وہ صانع, جو بھی ہے, جس کو ہماری عقل طے کرتی ہے. پوری کائنات کی ہم نے اسٹڈی کی اور یہ پوری کائنات معلوم ہوا کہ یہ تو بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہے. اب وہ بنانے والا کیسا ہے؟ وہ زندہ بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ قادر بھی ہے, لیکن ہماری عقل ان تفصیلی صفات کو درک کرنے سے قاصر ہے. اب جو نبی ہے, اس نبی نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے. اتنی بات تو عقل نے مان لی.
اب جب وہ اور خبر بتائے گا سب کہیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ معبود ایک ہے, یہ تو ہماری عقل نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی ہے, اس سے زیادہ بھی کچھ بتائیے تو ہم سمجھیں کہ آپ نبی ہیں. اب وہ اس سے زیادہ جو بتائے گا تو ظاہر ہے یہ حصہ وہ ہے جس کی تصدیق عقل بشری نہیں کر سکتی. اب کسوٹی کیا ہو,
توجہ ہے,
جتنی بات عقل نے باور کر لی تھی اتنی بات کہہ دی نبی نے, اس سے زیادہ جو کہا اس کی کسوٹی کیا ہو, اس سے زیادہ بھی کہا کیا, کچھ مطالب علمی ہیں, کچھ انٹلیکچوئل ایشوز ہیں, کچھ تھیوریٹیکل مسائل ہیں, کچھ پریکٹیکل ہیں عملی ہیں, دونوں جگہ پرکھنے کا معیار ہے. عملی مسائل میں دیکھو اگر خیر کی اور اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے تو نبی ہے, اگر برائیوں کی طرف لے جاتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتا. انٹلیکچولی ویوز میں یہ دیکھ لو کہ منطقی استدلال پر پوری اترتی ہیں وہ باتیں یا نہیں, کیونکہ تمہیں ایک چیز دی گئی ہے, دو چیزیں ہیں, دو چیزیں, ذرا سنبھل کے, وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے, میں کیا کروں, جس اسلوب سے میں بحث کرتا ہوں وہ بحث پھیلتی چلی جاتی ہے اور سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر وہ بحث بالکل ہی ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن بہرحال دو جہتیں ہیں, جو تھیوریٹیکل چیزیں ہیں, انٹلیکچوئل ایشوز ہیں, انہیں پرکھنے کے بھی دو معیار ہیں, ایک ہی نہیں دو معیار. ایک خود عقل بشری, وہ کیسے, عقل بشری کو ضرور تھوڑی سی خبر ہوئی پہلے کہ کوئی صانع ہے, کوئی خالق ہے, اس سے زیادہ پتہ نہیں چلا. لیکن عقل بشری میں ایک صفت اور ہے, اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ معلوم حقیقت سے مدد لے کر کوشش کر کے نامعلوم کو معلوم بنا سکتی ہے. یہ صفت انسان میں ہے. ایک چیز اگر معلوم ہو گئی, یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں, اب عقل یہ طے کر سکتی ہے کہ چار اور چار مل کر آٹھ ہوتے ہیں. پہلا مقدمہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلے مقدمات طے کرنا عقل کی بساط میں ہے. اس لیے نبی جو کچھ کہے گا اسے عقل کی میزان پر بھی پرکھا جا سکتا ہے. اور دوسری میزان پر رکھنے کی کیا ہے, دوسری میزان یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی ایسی تصدیق ہو جائے جس کا انکار پھر ممکن نہ ہو. اسی لیے نبی کے لیے شرط یہ قرار دے دی گئی کہ نبی وہ ہے جو دعویٰ کرے اور اپنے دعوے کے ثبوت میں معجزہ پیش کرے. معجزے کے انکار کرنے والے سوچے سنے سمجھے, معجزہ نبوت کی سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے, معجزہ نبوت کی تصدیق کرتا ہے. کیوں, اس لیے کہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نبوت کا اور کچھ باتیں کہہ سکتا ہے, اور یہ انسان جو بیچارہ تپتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے دعوے داروں کو سچا نبی بھی مان سکتا ہے. تو تصدیق کیسے ہو, تصدیق کیسے ہو, تصدیق تب ہوگی جب صرف دور سے ریت کو دکھا کے نہ کہتا رہے کہ یہ پانی ہے دیکھو, بس سچے نبی اور جھوٹے نبی میں اتنا ہی فرق ہے. جھوٹا نبی دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی کہہ کر بہکا سکتا ہے, مگر جو سچا نبی ہوگا وہ قریب جا کر ریت کو ہٹا کر اس میں سے پانی کا چشمہ ظاہر کر کے دکھائے گا, میں نبی ہوں اس خالق قادر کا بھیجا ہوا, میرا یہ عمل دیکھ کر اس کی قدرت کا کلمہ پڑھو, صلوات پڑھ دے محمد.
اللہ
محسوس دلیلیں. چمکتی ہوئی ریت کو پانی کہنا اور ہے اور ریت ہٹا کے پانی نکالنا اور, دونوں میں فرق ہے. اور اب یہ تو یہ جملہ میرا ہی ہے, پرانا جملہ ہے, لیکن اپنی تقریر سے اقتباس کر لینا کوئی میرا خیال ہے جرم نہیں ہے ادبی. یہ شعرا تشریف فرمائیں, ادبا اور ناقدین تشریف فرمائیں, یہ اپنا کلام سناتے رہتے ہیں اور آپ بار بار واہ واہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم اپنا پرانا جملہ بھی دہرا سکتے ہیں, سحر میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ بہت طریقوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے, مگر ایک یہ بھی ہے, سحر وہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹ دیتا ہے. معجزہ وہ ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تصدیق کرتا ہے. شہر دوسرے شہر کو کاٹ دیتا ہے, لیکن معجزہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کو کبھی نہیں کاٹتا. ممکن نہیں ہے کہ ایک معجزہ دوسرے معجزے کا ناسخ بن جائے. توجہ ہے, جملہ یاد رکھیے گا, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ایک نبی بعد میں آنے والے نبی کی شریعت پہلے گزرنے والے نبی کی شریعت کو تو منسوخ کرتی ہے, مگر معجزے کو منسوخ نہیں کرتی. قانون کو منسوخ کر سکتا ہے, معجزے کو منسوخ نہیں کر سکتا. بلکہ مقام استدلال میں ہمیشہ کہتا ہے, جو معجزہ ہم سے قبل کے نبیوں نے پیش کیا ہے, ہم سے چاہو تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. توجہ ہے, نبی غیب کی خبر دیتا ہے. کیوں غیب کی خبر دیتا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فعلی معجزے جو ہیں, ریت ہٹا کے پانی پیدا کر, چشمہ پیدا کر دینا, یا پتھر پہ عصا کی ضرب سے ایک چشمہ یا 12 چشمے نمودار ہو جائیں, یا اور اس طرح کے جو فعلی معجزات ہیں, چاہے وہ زمینی ہوں یا آسمانی ہوں, چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا اور سورج کا پلٹا دینا, یہ سب معجزے برحق ہیں. میں ان سب معجزات کا یقین رکھتا ہوں, میں ان کو عقائد نہیں حقائق سمجھتا ہوں. لیکن یہ بڑے معجزے نہیں ہیں جسے آپ بڑا معجزہ سمجھتے ہیں. یہ فعلی معجزے بڑے معجزے نہیں ہیں. اصل معجزہ, جو سب سے بڑا معجزہ ہمارے اور آپ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ ہے معجزہ قرآن, قولی معجزہ. قولی معجزہ ہے لیکن بہت بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. کیوں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن؟ جتنے فعلی معجزات ہو سکتے ہیں, خود اس قرآن میں یہ صلاحیت ہے, خود اس قرآن میں یہ قوت وضعیت کی گئی ہے اس کے کلمات میں, کہ اگر کوئی واقعاً صاحب قلب سلیم ہو, واقعاً کہ کوئی پاکیزہ نفس انسان ہو, واقعاً کوئی اہل توحید ہو, واقعاً کوئی متمسک بے ذیل نبوت و ولایت ہو, تو وہ ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے آج فعلی معجزات دکھا سکتا ہے, آج کرامتیں دکھا سکتا ہے. فعلی معجزہ کیا ہے؟ بیمار کو صحت عطا کر دینا. قرآن مجید کی تلاوت کر کے اہل اللہ بیماروں کو صحت عطا کرتے ہیں, یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے فعلی. کس کی مدد سے؟ مصطفیٰ کے اس قولی معجزے کی مدد سے. اس قولی معجزے کی مدد سے یہ ایک رخ ہے. اور وہ دوسرا رخ ہے کہ خود قرآن مجید, وہ تو بہت سطحی سی بات ہے کہ کہا جائے کہ وہ صرف زبان کا معجزہ ہے, فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. چونکہ عرب شاعری میں اور سخنوری میں بہت بلند مرتبے پہ پائے تھے, اس لیے ان کے سحر شاعری کو, سحر باطل کو توڑنے کے لیے گویا سحر حلال پیش کیا گیا. یہ بہت ہی سطحی سی بات ہے. قرآن معجزہ ہے اور اس کے معجزہ ہونے کے شؤون بہت ہیں. بس خیر کا ایک جملہ کہوں بلکہ ایک معجزے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. تنہا یہ معجزہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ باقی معجزہ ہے. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن, اسے کہا جاتا ہے یہ باقی معجزہ ہے. تو ہے باقی, اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, بحمداللہ خدا اس کا محافظ ہے, رسول اس کے محافظ ہیں, اہل بیت نے اس کی ہمیشہ حفاظت کی, قربانیاں دے دے کر حفاظت کی. جو حضرات اس کی تحریف کے قائل ہیں ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال تھی کہ قرآن بدل دے؟ اہل بیت کے ہوتے ہوئے ممکن تھا کہ کوئی قرآن میں تحریف کر دے؟ انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین بچانے کے لیے, اپنے کو بچانے کے لیے دین قربان کرنا دوسروں کا شیوا تھا, دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا اہل بیت کا شیوا تھا. قرآن ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے, معجزہ قولی, باقی معجزہ. لیکن ایک فعلی معجزہ بھی باقی ہے, کم از کم ایک. توجہ رکھیے گا, فعلی معجزہ یہی تو ہے جو کیا حضرت نے, وہ باقی رہ جائے. میں اشارہ کرتا ہوں, اس میں حضور کا علم بھی سامنے آتا ہے اور حضور کا معجزہ بھی. آج اس ترقی یافتہ دور میں, اس 21ویں صدی میں, گاؤں میں, قصبات میں, شہروں میں, ملکوں میں, بلکہ بعض ترقی یافتہ ملکوں میں, اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب اس عمارت یا اس مسجد کا قبلہ کس طرف ہے یا کس طرف ہونا چاہیے, وہ کتنی پریشانی ہوتی ہے قبلہ معین کرنے میں. میں حوالہ دے سکتا ہوں, نیو یارک میں ایک عرصے تک قبلہ جو ہے وہ اختلاف کا شکار رہا کہ نارتھ ایسٹ ہے یا ساؤتھ ایسٹ, اس طرف رخ کر کے پڑھیں یا اس طرف رخ کر کے پڑھیں. اور یہاں کہیں بھی آپ نئی مسجد بنائیں اور پوچھیں کہ قبلہ کیسے تعین کیا جائے گا, ظاہر ہے اہل خبر آئیں گے, اہل خبرہ آئیں گے, علماء آئیں گے, دانشور آئیں گے, جغرافیہ دان لوگ آئیں گے, ریاضی دان لوگ آئیں گے, قبلے کی تعین کی بحث میں ساری ریاضیات ہم لوگ حوزے میں پڑھ لیتے ہیں, میتھمیٹکس پوری پڑھ لیتے ہیں اور جغرافیہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جناب والا کتنی دقت سے قبلے کا تعین ہوگا کہ قبلے کی سمت کیا ہے, مسجد الحرام کی سمت یہاں سے کیا ہے, مشکل ہے نا. مدینے کا فاصلہ مکے سے بہت ہے, کم نہیں ہے, وہ بھی اس زمانے میں. بیچ میں کتنا نشیب و فراز ہے, پہاڑیاں ہیں, وادیاں ہیں, نشیب ہے, فراز ہے. جب مسجد نبوی بنی ہے تو قبلہ مسجد کے تعین میں پیغمبر کو کیا دشواری پیش آئی؟ مسجد بن کے تیار ہوئی اور لوگوں نے کہا حضور قبلہ, بس ایک طرف رک کر کے کھڑے ہوئے, ہاتھ میں نیزہ تھا اور نیزہ زمین میں پیوست کر دیا, کہا یہ ہے قبلہ. خدا کی قسم 1400 برس گزر گئے, آج بھی کوئی جا کر مسجد نبوی کے قبلے کی پیمائش کر لے, ایک سرے منہ انحراف نہیں پائے گا. اور عملی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. جیسے سامنے دیکھ رہے ہو مسجد الحرام, وہ ہے ایک سرے منہ, ایک بال برابر فرق نہیں ہے سمت قبلہ میں. یوں پیغمبر نے قبلہ معین کر دیا. یہ پیغمبر کا فعلی معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ ہمارا پیغمبر, یہ پیغمبر جب کہے میں نبی ہوں اور یہ بتائے کہ خدا وہ ہے, وہ صانع جس کا تمہارا عقل کلمہ پڑھتی ہے, وہ صانع عالم ہے,
وہ سان قادر ہے, وہ سان حی ہے. تو یہ پیغمبر اپنے معجزات سے بتاتا ہے کہ وہ عالم ہے. علم پیغمبر بتاتا ہے کہ خالق عالم ہے. اور پیغمبر جو معجزے پیش کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق بھی قادر ہے. اگر وہ قدرت نہ رکھتا ہوتا تو ان میں یہ قدرت کہاں سے آ جاتی؟ اگر وہ علم نہ رکھتا ہوتا تو ان کو علم کون عطا کرتا؟ یہی سبب ہے امیت کی. امیت کا سبب یہی ہے, امیت کی دلیل یہی ہے. پیغمبر کو امی بظاہر کیوں رکھا گیا؟ امی کے کیا معنی ہیں؟ اب لوگ تو مختلف معنی بیان کرتے ہیں, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, ام یعنی ماں, ام یعنی ماں. جس طرح یہ بطن مادر سے وجود میں آئے اسی طرح آخر تک باقی رکھے گئے. یہ امی, امی. عام بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد انہیں مکتب میں بھیج دیا جاتا ہے. مکتب میں جب جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں رہ جاتے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. مکتب کا اثر, ماحول کا اثر مرتب ہوتا ہے. مکتب کا اثر مرتب ہوتا ہے, ماحول کا اثر پڑتا ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں بچے جاہل پیدا ہوتے ہیں تو مکتب میں جا کے پڑھ لکھ جاتے ہیں. ایک طرف اچھائی پیدا ہوتی ہے, ایک خرابی بھی پیدا ہوتی ہے. ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتے ہیں, گناہگار ماحول میں جا کے گناہگار ہو جاتے ہیں, ہے نا, آلودہ ہو جاتا ہے دامن ان کا, معصوم نہیں رہ جاتے. ماں کے پیٹ سے تو ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے, خطا کار پیدا نہیں ہوتا. وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ پیدا ہونے والا ہر انسانی بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ گناہ آدم میراث میں لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ گفتگو کروں, لیکن بہرحال پیدا ہونے والا بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے, ماحول اسے آلودہ کر دیتا ہے. پیدا ہونے والا بچہ جاہل پیدا ہوتا ہے تو مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے. یہ رسول جو پیدا ہوا اس کو قدرت نے اسی حالت پہ باقی رکھا جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, تاکہ اس کی حالت کلام حق کی تصدیق کرے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. واضح ہو جائے کہ قرآن پہلے تعلیم کیا ہے, پیدا بعد میں کیا. دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں. حقیقت منکشف ہونے کا طریقہ یہ کہ ایک معلوم حقیقت دوسری مجهول حقیقت کو منکشف کرتی ہے. جب ایک بات روشن ہوتی ہے تو دوسری باتوں کو روشن کرتی ہے, ایک حقیقت دوسری حقیقت کو روشن کرتی ہے. نبی آیا اور وہ کسی مکتب میں نہیں بھیجا گیا, نہیں بھیجا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ یہاں کسی سے اس نے نہیں سیکھا, اس نے تورات و انجیل پڑھ کے قرآن نہیں گڑھا, اس نے دوسرے صحیفے دوسرے راہبوں سے پڑھ کے نہیں تالیف کر لیا ایک نیا صحیفہ, بلکہ یہ قرآن لے کر آیا تھا. اب اگر مسلمان بھی شک کرے کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ قرآن لے کر آیا تھا, تو ایک حقیقت کو اور نازل کرے گا خدا. ہی قرآن پڑھنے لگتے تو بتاتا کون کہ یہ قرآن ہے؟ اس لیے علی کو پیدا کیا خانہ کعبہ میں. کعبہ میں پیدا ہونے کے جتنے بھی اور اسرار رہے ہوں، لیکن یہ بھی ایک شرط تھا، خانہ کعبہ کبھی طواف سے خالی نہیں رہتا تھا اس وقت بھی، گفتگو کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور محمد کہہ رہے تم نے بہت اچھا قرآن پڑھا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے، مگر یہ معجزہ ضروری ہے نبوت کے لیے، معجزہ نبوت کے لیے ضروری، تصدیق نبوت کے لیے ضروری ہے۔ بس گفتگو کو روکتا ہوں، نبوت کو نبی کو نبوت سے پہچانو، رسالت کو رسالت سے پہچانو، دیکھو وہ پیغام کیا دے رہا ہے، وہ صفات حق کیا بیان کر رہا ہے، اور جو بیان کر رہا ہے اس کی تصدیق منطقی قوانین سے اور مشاہدے سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، جو قیامت تک کے لیے، خدا کی قسم ایک جملہ اور یاد رکھیں، پیغمبر کا وجود مقدس ظاہری طور پر آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اس لیے قرآن باقی ہے، قیامت تک بیدار ہونے والی انسانی عقلیں قرآن پر اعتراض کر کے تو دیکھیں، قرآن کل کے جاہلیت کے عربوں کے لیے بھی چیلنج تھا، آج 21ویں صدی کے انسانیوں کے لیے بھی چیلنج ہے، اور کل کے انسانوں کے لیے بھی چیلنج رہے گا، یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور دوسری صفت، قرآن اس صنعت سے اتارا گیا کہ قرآن ہادی کے بغیر کوئی قرآن سے استفادہ کامل نہیں کر سکتا، توجہ ہے، یہ بھی پیغام ہے جہاں تک گفتگو جا رہی ہے، قرآن ہے، قرآن اس صنعت سے اتارا گیا ہے کہ مسلمان، قیامت تک کا مسلمان، قیامت تک کا انسان مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا بے نیاز، کوئی یہ کہہ کے نکل نہیں سکتا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ممکن نہیں، ممکن نہیں، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اور تو اور میں سامنے کی مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں، چونکہ دامن وقت میں اب گنجائش بالکل نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا ہے، بیان فضائل کا وقت تمام ہو چکا، سب سے بڑی چیز جو نظام دین میں ہے عبادت، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، نماز کی ایک رکعت، نماز کی بھی پوری ترکیب کہیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی نہیں، یہ لوگ سے کبریا الگ ہے کہ بعض معاملات تو تفصیل سے بیان کیے ہیں مگر عبادات میں اجمال سے کام لیا ہے، اللہ اکبر، معاملات بہت تفصیل سے بیان کیے، میراث کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے، قرض لو دو، رہن رکھو تو کیا کرو، کس طرح گواہی لکھو، کس طرح شہادت دو، اس کی تفصیل بیان کی گئی، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، اور بتاؤ معاملات میں، رشتہ داروں کے ایک دوسرے پہ حقوق کتنے ہیں، ایک انسان اپنے گھر میں تو بے تکلف کھا ہی سکتا ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اپنے گھر میں بے تکلف کھا سکتا ہے، قرآن یہ تک بتاتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں میں سے کس کس کے گھر جا کے بے تکلف کھا سکتے ہو، بھائی کے گھر، چچا کے گھر، خالہ کے گھر، آیت ہے،
کھانے پینے کا مسئلہ اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا, رشتے گنائے گئے. اٹھا کے قرآن پڑھیے, رشتے گنائے گئے. کہاں جا کے تم بے تکلف کھا پی سکتے ہو؟ جو قرآن معاملات میں اتنی تفصیل پیش کر رہا ہے, وہ عبادات میں اتنا اجمال سے کام لے رہا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس میں دو وقت کی نماز ہے کہ چار وقت کی. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سبحوہ سے مراد صلو ہے یا صرف سبحو. معاملات میں جو قرآن اتنی تفصیل پیش کر رہا ہے, عبادات میں اتنے اجمال سے کیوں کام لے رہا ہے؟ اسی لیے وہ بھی عبادات میں, عبادات میں, عبادات میں اجمال سے کام لے رہا ہے, تاکہ خدا تک پہنچنے کے لیے کبھی یہ سرکش انسان مصطفیٰ سے روح گردان ہو جائے. شرکانہ جسارت ہے. قرآن اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ کبھی مسلمان, کبھی انسان نبی سے بے نیاز نہ ہو سکے, رسول سے بے نیاز نہ ہو سکے. دامن رسالت ہاتھ میں رہے تب دامن توحید تک ہاتھ پہنچے, تب دامن توحید تک ہاتھ پہنچے. بس وقت ختم ہو گیا, آپ تو کوئی اور مثال بھی نہیں دے سکتا, وقت ختم ہو گیا. یہ قرآن وہ ہے, یہ قرآن وہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے, ختم نبوت ہے, ختم نبوت ہے معجزہ. آج بھی چیلنج ہے قرآن, آج بھی چیلنج ہے قرآن. اچھا ایک جملہ کہہ کے گزرنے دیجئے اب, یہ جو کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی چیلنج ہے قرآن. دیکھیے آپ حضرات اہل مطالعہ ہوں گے, اور جو اہل مطالعہ نہیں ہیں وہ کم سے کم سنتے رہتے ہوں گے, اور بازار سے گزر جائیے. یہ بازار جس نے دین کو بھی تجارت کا مال بنا لیا ہے, یہاں گزریے دیکھیے ہر سال کتنے نئے قرآن کے ترجمے آتے ہیں, ہر سال, اور ہر زبان میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک سے ایک بڑے سے بڑا عالم, ادیب, فقیر, مجتہد, فلسفی ترجمہ کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے. اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کا دوسرا آتا ہے, وہ بھی ترجمہ شروع کر دیتا ہے. یہ کون سا واہرہ, یہ کون سا مظہر ہے, یہ کون سا مظہر ہے؟ توجہ ہے. اس کے معنی ہے صبر سے سن لیجئے اب تو گفتگو جملہ مکمل ہی کروں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ذرا سا بھی کسی میں عربی زبان کا ذوق ہے, عربی زبان اسے آتی ہے, تو جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے تمام ترجمے دیکھتا ہے تو اسے تشنگی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہائے حق ترجمہ ابھی ادا نہ ہوا. یہ تشنگی خود ایک معجزہ ہے, یہ خود ایک دلیل ہے کہ قرآن کلام خالق ہے, کلام مخلوق نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج چھٹی کا دن ہے تو پھر ایک بحث پیش کرتا ہی چلوں. البتہ صبر سے سنیے گا, قوت برداشت رہنی چاہیے کیونکہ بات علمی ہے. یہ ہمارے برادران عزیز حوضے کے افاضل تشریف فرمائیں کہ جو علم اصول فقہ اور فقہ کی تدریس اور تعلیم اور تعلم میں مشغول ہیں. یہ منشا کیا ہے اس کا, کیوں قرآن مجید میں تشنگی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ, کیوں یہ ہے کہ ہمیشہ ایک نئے ترجمے کی ضرورت باقی رہتی ہے, کیوں یہ بات کیسے ہے؟ اصول فقہ میں دلالت الفاظ کی بحث میں بڑی دقیقہ سنجیاں کی گئیں. الفاظ اپنے معانی پر دلالت ذاتی رکھتے ہیں یا دلالت جعلی اور وضعی ہے, یہ ایک بحث ہے. یعنی کوئی لفظ اپنے معانی پر ذاتاً دلیل ہے, جیسے میں نے کہا پانی. اب یہ پانی کے معنی جو ہیں وہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوں گے, یہ بھی مجاز ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. آپ کے ذہن میں پانی نہیں, پانی کا تصور ہے. پانی تو سمندر میں ہے, دریا میں ہے, کنویں میں ہے. معنی تو وہ سیال حقیقت, وہ ہے معنی. اور لفظ جو ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے, یعنی ذہن کو اس حقیقت تک پہنچاتا ہے. دلالت کے یہ معنی, دلالت کے معنی کیا ہے کہ ذہن کو ادھر پہنچا دینا, یہ ہے دلالت. اچھا, دلالت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے دلالت تصوری اور ایک ہے دلالت تصدیقی. دلالت تصوری کیا ہے؟ دلالت تصوری یہ ہے کہ بس ذہن میں ایک کنسیپٹ آ گیا, ایک نوشن آ گیا, ایک کنسیپشن آ گیا ذہن میں. اور یہ یوں بھی ممکن ہے کہ کوئی آواز کسی بھی مصدر سے آئی اور وہ کسی بامانی لفظ مشابہ تھی اور وہ بامانی لفظ سنتے ہی ذہن میں اس کے معنی آ گئے. کہنے والا کوئی نہیں ہے, کسی نے با ارادہ نہیں کہا. ہوا چلی, پتے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک آواز پیدا ہوئی, اس آواز سے ذہن میں ایک معنی پیدا ہو گئے. یہ ہے معنی تصوری. پہاڑ کی چوٹی سے ٹوٹ کر ایک پتھر کا ٹکڑا لڑھکتا ہوا نیچے کی طرف آیا اور نیچے اتفاق سے ایک جھیل تھی, وہ جھیل میں ڈوبا تو قوم کی آواز آ گئی. اب یہ ایک فطری آواز تھی جو پانی میں پتھر کے ڈوبنے سے آئی. ہمارا ذہن اس آواز کو سن کے قوم کی طرف متوجہ ہو گیا کہ کہیں قوم ڈوب نہ رہی ہو ہماری. کسی بھی مصدر سے, کسی بھی سورس سے کوئی آواز آئے اور اس آواز سے ذہن میں کوئی معنی پیدا ہو جائے, یہ ہے معنی تصوری. معنی تصدیقی کیا ہے؟ معنی تصدیقی ہے کہ کہنے والا کوئی ذی ہوش, ذی عقل, ذی ارادہ انسان ہے
कोई सोर्स ऐसा है कि जो इरादे से कोई बात कह रहा है और उसकी कही हुई बात के मानी जहन में है, जहन में आ रहे हैं जो उसके इरादे को मुनकशिफ कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये मुराद है, ये है मानिए तस्दीकी। मानिए तस्दीकी और मानिए तसव्वुरी में एक अमली समरा है, शायद इस समरे को उलमा ने जिक्र नहीं फरमाया है। वो अमली समरा इस मकाम पर ये मानिए तसव्वुरी कोई तकलीफ बार नहीं करता हमारे ऊपर। मालिए तसव्वुरी जब हमारे जहन में आते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई वजीफा अंजाम देना जरूरी हो जाए, लेकिन मानिए तस्दीकी के इंकशाफ के बाद हम मुकल्लफ हो जाते हैं। पत्थर से आवाज आई, पत्थर के पानी में डूबने से आवाज आई, कौम हमारे ऊपर कोई तकलीफ शरी नहीं है। किसी नबी ने आवाज दी कौम, एक ही लफ्ज कहा, बस सबके ऊपर वाजिब है कि कौम की फिक्र करे, तवज्जो है। यानी मानिए तस्दीकी तकलीफ आवर है, मानिए तस्दीकी इंसान को मुकल्लफ बनाता है, कुछ करना है आपको, तवज्जो रहे। इसके बाद एक मंजिल और है, मानिए तस्दीकी और क्या करता है। मानिए तसव्वुरी और मानिए तस्दीकी में फर्क क्या है। मानिए तसव्वुरी वो है कि जो किसी भी सोर्स से लफ्ज आए, आवाज आए, जहन में मानी आ जाए। मानिए तस्दीकी वो है जो कोई जिंदा बोलने वाला हो, बस यहां ठहर जाइएगा, मैं बोल रहा हूं, किसी इरादे से बोल रहा हूं, बोलने का कोई मकसद है, कोई हदफ है, कोई मैसेज, कोई पैगाम आप तक पहुंचाना है, तो एक मकसद है। ये जब लफ्ज आप सुन रहे हैं मेरे, तो आपके जहन में एक मफहूम, एक मानी पैदा हो रहे हैं, ये मफहूम और मानी एक तकलीफ पैदा करेंगे। जाके आप जो कहा है उस पर अमल कीजिएगा, जो गौर करने की बात है उस पर गौर कीजिएगा, जो तहकीक करने की बात है उसे तहकीक कीजिएगा, जिम्मेदारी बढ़ी ना। और यहीं पर ठहरकर ये जो एक जिंदा मुतकल्लिम बोल रहा है, एक ही जुमला मैं ठहर कर इरादा बदल बदल कर बार बार कहता रहूं, हर मर्तबा देखिए क्या मुअज्जज़ा है, क्या मुअज्जज़ा है। इरादा दिल में होता है, इरादा बदल कर जुमला वही दोहरा दूं तो जुमले के मानी बदल जाएंगे। तवज्जो है, इरादा बदल कर वही जुमला वही अल्फाज दोहरा दूं, इरादा बदल गया तो मानी बदल गए और सुनने वाला भी मुल्तफित हो जाएगा कि मानी बदल गए। तवज्जो है, मैं अगर तकरीर करते करते अभी वफात पा जाऊं, इंतकाल हो जाए, मेरा सिलसिला कलाम खत्म हो गया, जो कुछ मैंने कहा है वो रिकॉर्ड हो गया, वो लिख दिया गया। अब मेरे ऊपर ये सितम भी हुआ है कि बहुत से हजरात ने मेरी तकरीरें लिखकर छाप भी दी हैं मेरी इजाजत के बगैर, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है, इत्तला भी नहीं, उसमें तहरीफ भी बहुत हुई है। जब मेरी जिंदगी में मेरी तकरीर में तहरीफ हो रही है तो बाद में क्या होगा। लेकिन बहरहाल मैं इंतकाल कर जाऊं तो जो तकरीर मैं कर रहा हूं वो लिख ली गई, अब उसके एक ही मानी है, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। तवज्जो है, क्योंकि मेरा इरादा खत्म हो चुका है। मेरा इरादा खत्म हो चुका, एक इरादे से एक बार कुछ कहा था। ये बहस उससे मुख्तलिफ है जो आगा आखुंद खुरासानी ने तेमाल की बहस में इरादे को शामिल किया, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। एक इरादा किया, एक बात कही, वो बात लिख ली गई, अब उसके एक ही मानी रहेंगे, एक से ज्यादा मानी नहीं हो सकते। मगर जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अख्तियार है इरादा बदल बदल कर वही जुमला दोहराता रहूं, जितनी बार इरादा बदलूंगा मानी बदल जाएंगे। कुरान मजीद के नए तर्जुमों का एहसास इसलिए बेदार रहता है कि कुरान का मुतकल्लिम हय्यू कय्यूम है। بھائیا یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا میدان کربلا نشیب و فراز ہے. جب عباس کسی نشیبی حصے سے گزرتے ہیں ان کا پرچم نظر نہیں آتا تو میرے دل کو ہول اٹھتی ہے. میں اٹھ کے دیکھ لیتا ہوں, جب پرچم نظر آ جاتا ہے سکون مل جاتا ہے, قرار آ جاتا ہے, قرار آ جاتا ہے. ایک مرتبہ جناب عباس کا پرچم چشم حسینی سے اوجھل ہوا. یہ وہ مقام ہے کہ جب جناب عباس کا ایک شانہ قلم ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے پرچم جھکا مگر فوراً عباس نے دوسرے ہاتھ میں پرچم اٹھا لیا. کاش آپ سب زیارت کربلا کے لیے جائیں. کربلا زندہ معجزہ ہے, کربلا زندہ حقیقت. 1400 برس گزر گئے, ابھی بھی وہ جگہ باقی ہے جہاں عباس کا داہنا شانہ کٹ کے گرا تھا. اس جگہ کا نشان بھی باقی ہے جہاں بایاں شانہ کٹ کے گرا تھا. نشانات باقی ہیں, زیارت گاہیں ہیں. عباس نے شان اپنے دوسرے بازو سے فوراً علم تھام لیا. جب دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا, اب مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے نا. عباس کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے. علم حسین کی امانت ہے, مشکیزہ سکینہ کی امانت. عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا اور پوری کوشش کی کہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ جائے, مگر کچھ دیر ہی نہ گزری تھی کہ تیر آیا.